عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال عز وجل كما ورد في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ذوالحجہ کا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ ذوالحج کے یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ بڑے عظمت والے دن ہیں، بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ خاص طور پر اس کی 10 راتوں کا تذکرہ اس سے پہلے جمعہ میں ہو چکا ہے، الحمدللہ بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ پھر یہ ایام تشریق چل رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں، خاص طور پر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ایک خوشی کی بات یہ بھی ہم سب کے لیے ہے کہ الحمدللہ مناسک حج اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، اور بڑی بھرپور طریقے سے بہت شان و شوکت کے ساتھ بحمدی تعالیٰ اس مرتبہ حج ہوا ہے۔ الحمدللہ آج بھی وہاں پر ایام چل رہے ہیں، مناسک حج کے رمی چل رہی ہے۔ 8 ذوالحجہ سے سلسلہ شروع ہوا، منا میں جمع ہوئے حجاج کرام، پھر یہ کہ 9 ذوالحج کو ایک بہت بڑا اجتماع، مسلمانوں کا عالمی اجتماع عرفات کے میدان میں ہوا۔ الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 لاکھ حاجیوں نے الحمدللہ اس مرتبہ فریضہ حج ادا کیا، بہت بڑی سعادت ملی ان لوگوں کو۔ پھر یہ کہ عرفات کے بعد یہ مزدلفہ کی رات آئے، مزدلفہ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حجاج کرام نے عبادات کی، پوری دنیا کا مسلمان جمع ہے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ یہ آئے ہیں اب رمی کے لیے، اور رمی کر کے اب 11, 12, 13 تین دن مزید رمی کریں گے، اس طرح یہ مناسک حج ادا ہوں گے۔ تو وہ وہاں مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اور مسلمان الحمدللہ پوری دنیا میں سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اپنی ہر پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے، اس کی ایک علامت کے طور پر الحمدللہ جانوروں کا خون ہے کہ جو کہ اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے۔ لہذا یہ دن خاص طور پر 10, 11, 12 یہ ایام بڑے زبردست ہیں قربانی کے حوالے سے۔ تو اللہ سے دعا ہی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ جانوروں کا خون بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج جو موضوع میں نے 2 آیات کریمہ پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی، وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ بیان میں آ جائے گی کہ آج کا یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مادہ پرستی کا دور ہے، یہ مادہ پرستی میٹیریلزم اور فتنہ دجال کا دور ہے۔ لہذا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں مختصراً یہ دجال کہتے کیسے ہیں، دجالیت ہے کیا، اور وہ کس کس طرح سے ہمارے ہاں چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہی ہے۔ پھر انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اتباع رسول کی اہمیت اور واضح ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بڑے بڑے فتنوں سے خبردار کیا اپنی امت کو، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ فتنہ دجال بھی ہے۔ یہ دجالی فتنہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو دجالی فتنہ ہے کیا؟ دجل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ دجال یا دجل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں دھوکہ۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں ڈیسیو کرنے کو، دھوکہ دینے کو۔ دجال کے معنی ہوں گے بہت بڑا دھوکے باز۔ فعال کے وزن پر دجال بن گیا، یعنی ایک ایسا شخص، ایسی تہذیب، ایسی سویلائزیشن جو انسان کو دھوکہ دے رہی ہو، ڈیسیو کر رہی ہو۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں نا۔ دکھایا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو انسان اس دنیا کی زندگی میں گم ہو جائے، دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھا جائے، یہ ہے ڈیسیو۔ اور دجال اس کو کہا گیا کہ جو دنیا کی زندگی کو اتنا مزین کر دے، اتنا خوبصورت بنا دے، اتنا اٹریکشنز اس کے اندر پیدا کر دے کہ انسان خدا کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اپنی موت کو بھول جائے۔ گویا اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہر اعتبار سے دجالی فتنہ اپنی شان و شوکت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہا۔ لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فتنے سے ہمیں خبردار بھی کیا اور اس کا علاج بھی بتایا۔ صرف خبردار ہی نہیں کیا، اچھا حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو پریکاشنز بھی بتاتا ہے اور ریمیڈی بھی بتاتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے۔ لہذا علاج کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف ریکمینڈ کی۔ سورہ کہف خاص طور پر جمعے کے دن پڑھنے سے۔ اتنے دجال بنیادی طور پر کیا ہے؟ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، دجال بہت بڑا دھوکے باز۔ لہذا احادیث میں باقاعدہ اس کی بہت تفصیلات بھی آئی ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک شخص ہوگا، یہودی ہوگا، اور بھی کئی اس کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو دجال کہا جاتا ہے، ایک تہذیب ہے جو دجالی تہذیب ہے، اور یہ دجالی تہذیب چاروں طرف سے تعلیمی نظام کے ذریعے، اسی طرح میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور خاص طور پر کون سا میڈیا؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ دجالی فتنے کا ایک بہت بڑی علامت اور بہت بڑا ایک میڈیم ہے۔ لہذا ہم سب کو سمجھنا ہوگا دجال یا دجل ہے کیا، اور پلس یہ کہ اس سے بچا کس طرح جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دجال اور دجالی فتنے کو کی علامات بتائیں، بلکہ اس کا علاج بھی ریکمینڈ کیا ہے۔ لہذا سورۃ الکہف خاص طور پر دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جو لوگ خاص طور پر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجل اور دجالی تہذیب سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، اہم ترین مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت کو تھامیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو تھامیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تھامیں گے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہیں گے، ہوشیار بھی رہیں گے، محفوظ بھی رہیں گے۔ لہذا یہ دجالی تہذیب ہے کیا، اس کو ایک تین تین چار جملوں میں سمجھ لیجیے۔ اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دھوکہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہو وہ ہونا، اور جو ہو وہ نظر نہیں آ رہی ہو۔ لہذا دجالی تہذیب پوری طاقت اور توانائی اور پلاننگ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا پرستی سکھا رہی ہے۔ اس کے چند علامات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ دنیا پرستی کیا ہے؟ کہ خدا جو اس کائنات کا رب ہے، کائنات کا حقیقی مالک ہے، توجہات کا ارتکاز، توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے، اس کائنات کے رب کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، اور ساری کی ساری توجہات، ساری کے ساری کی محنتیں، کوششیں، یہاں تک کہ ریسرچ بجائے خدا کے، خدا کی ذات کے، کائنات پر ہو جائے۔ کائنات پر غور کرنا، یونیورس پر غور کرنا، گلیکسیز پر غور کرنا، زمین پر غور کرنا، ٹیکنالوجی سائنس کی بنیاد پر شفٹ اور ایمفیسس ہوا، یعنی خدا کے بجائے خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات پر سارا کا سارا زور۔ جس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کیمرہ माइक्रोस्कोपिक हो या टेलीस्कोप हो, जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वही नजर आएगी, बाकी चीजें नजर नहीं आ रही होती। तो पहला दजल यह है कि खुदा की तरफ से निगाहें हट जाएं, और इंसान परेशानी में तकलीफ में सबसे पहले जिसकी तरफ देखे वो उसका माबूद बन जाता है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, 2 बजे रात को बच्चा बीमार हो जाए तो एक अल्लाह वाला किसकी तरफ मुतवज्जे होगा? मुसीबत आई ना, तकलीफ आई, परेशानी आई, अल्लाह वाले की निगाह कहाँ होगी? जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसकी तवज्जो होगी अल्लाह की तरफ, वो सबसे पहले अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ करेगा, नफिल पढ़ेगा, अल्लाह ताला से वसाइल मांगेगा। और जो दुनियादार होगा वो क्या करेगा? परेशान तो वो भी होगा, लेकिन वो सबसे पहले फोन करेगा, किसी हॉस्पिटल जाएगा वगैरह वगैरह। उसकी तवज्जो खुदा के बजाय दुनिया पर होगी, और सारी की सारी जो तवक्कुल होगा डॉक्टर पर, दवाई पर हो जाएगा। यह है शिफ्ट ऑफ इम्फेसिस, समझाने के लिए मैंने एक मिसाल दे दी। इसी तरह जो इंसान का वजूद है वो दो चीजों का मुश्तमिल है, एक उसकी रूह है, एक इसका जिस्म है। शिफ्ट और इम्फेसिस क्या है? सारी के सारी तवज्जोहात जिस्म पर, इसको अच्छा रखने, ठंडा रखने, गर्म रखने, भूखा प्यासा है तो अच्छे से अच्छा खाना खिलाने, ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत लिबास पहनाने, आला से आला गाड़ी खरीदने, घर खरीदने में सारी तवज्जो घूम के रह जाए, खप जाए इंसान की सारी के सारी मेहनतें। जिसको इकबाल ने कहा कि काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें आफाक। तो गुम हो जाना क्या मतलब हुआ? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी सही जोहद, मेहनत, मुशक्कत, खुशी गम इस दुनिया की जिंदगी में गुम होकर रह गई। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और समझ रहे हैं कि ठीक जा रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजी कहां थी, आज कहां पहुंच गई है? ये मौलवी साहब आए तो पीछे की बातें करते हैं, बैकवर्ड लोग हैं। दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई, चांद पहुंच गई, मरीख पहुंच गई। ये तस्वरात आज आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं कि मौलवी जो बात कर रहा है खुदा की, आखरत की, ये बिल्कुल बेहुदा, माज अल्लाह, फरसूदा बातें हैं। असल बात यह है कि दुनिया की जिंदगी है, टेक्नोलॉजी है, और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो शिफ्ट ऑफ इम्फेसिस क्या हुआ? रूह के बजाय जिस्म पर सारा का सारा जोर। तीसरा शिफ्ट ऑफ इम्फेसिस क्या है? दो जिंदगी है इंसान की, एक दुनिया की जिंदगी और दूसरी जिंदगी कौन सी है? आखरत की, असल जिंदगी। तो सारी की सारी मेहनतें, खुशियां इस दुनिया की जिंदगी में लग गई, आखरत इंसान से जहन से ही निकल गई, मौत के बाद की जिंदगी गोया डिस्कस ही नहीं हो रही। बल्कि एक और बात अर्ज करता चलूं, मौत के बाद की जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मौत का तस्करा भी हमारी गुफ्तगुओं से निकल गया। पसंदीदा मौजू नहीं है ये मौत का तस्करा करना, यार खुशी के मौके पर मौत का तस्करा कर रहे हो, कोई अच्छी बात करो। तो मौत और मौत के बाद के जो हकायक हैं, जो असल जिंदगी है, वो हमारे गुफ्तगू से, गौर फिक्र से, तस्करे से, डिस्कशन से निकल गई। सारी की सारी मेहनतें, गुफ्तगू, सब दुनिया की जिंदगी। अभी आप सब अपने अपने ससुराल जाएंगे ना इंशाल्लाह, दूसरा दिन ससुराल का होता है, वहां पर और लोग भी मुलाकात करेंगे, गुफ्तगू क्या होगी? चार पांच छह सात लोग होते हैं ना, मर्दों में भी औरतों, गुफ्तगू क्या होगी? 99% गुफ्तगू का मौजू सियासत, सियासतदान, सियासत, पीटीआई ये कर रही है, पीपल्स पार्टी ने ये कर लिया, फला ये गुफ्तगू हमारी। और उसके भी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, ये दिलचस्प बात है, जो बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा होगा ना, उछल उछल के गुफ्तगू कर रहा होगा, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वही मीडिया, वही डिस्कशन, वही टॉक्स, जो उसकी सुन ली, इसकी सुन ली और आकर गुफ्तगू। ये नॉलेज का सोर्स हमारा इतना लिमिटेड है, तो हमारी हमारी गुफ्तगू का मेयार क्या होगा? यह है फितना दज्जाल, दज्जाली फितना। यानी तीन के मुकाबले में तीन अगर आप समझ जाएं, खुदा के मुकाबले में कायनात, इस कायनात तो नजर आ रही है ना सारी गुफ्तगू, खुदा नजर नहीं आ रहा, लिहाजा गुफ्तगू से बाहर। आज साइंटिफिक रिसर्च क्या है, साइंटिस्ट क्या है, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट ये खुदा को तो डिस्कस ही नहीं करता, जबकि इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह सुभान व तआला, इस कायनात का रब, रब्बे कायनात। अगर वही गुफ्तगू से निकल जाए तो हमारी गुफ्तगू में कोई चीज रही नहीं। इसी तरह रूह के बजाय जिस्म, और दुनिया की जिंदगी सारी की सारी आखरत की जिंदगी के बजाय। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने इस फितने दज्जाल से खबरदार ही नहीं किया, ریمیڈی بھی بتائی، دعا بھی بتائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کی پناہ سے، کے فتنے سے. لہذا اس مسیح الدجال کے فتنے کو اور بھی کئی لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن سورہ کہف خاص طور پر اس کا مطالعہ کیجئے. دنیا پرستی کی شدید مذمت آپ کو ملے گی سورہ کہف میں، اور مختلف انداز میں اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے. جیسے میں نے عرض کیا، اس کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور علاج کے لیے جو شخصیت ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی شخصیت، آپ کا نظریہ، آپ کا کردار، آپ کی سوچ، آپ کا دیا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی سنت ہمارے لیے سب سے اہم ترین ہے. لہذا جو وقت بچا ہے اس میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اتباع رسول ہے کیا، اور خاص طور پر موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے. پہلے آیت کریمہ سن لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اتباع رسول کی وجہ سے تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو آپ دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو سامنے رکھ کر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو سمجھیے اتباع کہتے ہیں کیسے. ایک لفظ بولا جاتا ہے اطاعت، اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کہنا ماننا. اس کی اگلی آیت مبارکہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا علیہ الصلاۃ والسلام. زندگی میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو شریعت خداوندی یا شریعت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام جن کو کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. تو دین اسلام کے حوالے سے پہلا اور پہلا مطالبہ تو اطاعت ہے، اور اطاعت لازم ہے. اطاعت نہیں کی تو بہرحال اسلام کا جو بنیادی حکم ہے وہ پورا نہیں ہوا. قرآن حکیم بار بار کہتا ہے، سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. تو اطاعت تو کرنی کرنی ہے، لیکن کہنا ماننا، اطاعت کرنا محبت کے جذبے سے کرو. اطاعت میں محبت کا جذبہ ایڈ کر دیجئے، محبت. اور آگے بڑھ جائیے تو عشق کا لفظ استعمال کر لیجئے، احسان مندی کا لفظ استعمال کر لیجئے. تو اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، محبت، عشق اور احسان مندی کے جذبے سے کی جائے تو یہ اتباع بن جائے گی. اور اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، ٹو فالو. لہذا اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اتباع رسول کرو گے، یحببکم اللہ، خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور مزید یہ کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. لہذا آپ آئیے جانتے ہیں اتباع رسول کے حوالے سے عملی پہلو کیا ہیں. اتباع محبت احسان مندی کے جذبے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرنے کا نام ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جیسے کیا ویسے ہی کیا جائے. اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز سمجھ لیجیے، ایک ہماری عقل بھی ہے، عقل اور عشق کے درمیان آج سے نہیں ہمیشہ سے جنگ چلتی رہی. بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں شریعت کے جو عقل پر پورے نہیں اترتے. اب یہ پورے مناسک کے حج جو ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں سنیں تو یہ عقل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کر کے رہے مسلمان، یہ احرام باندھ رہے ہیں، پھر اسی طرح منا میں جمع ہو رہے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں. کیوں بھائی جمع ہو کر کر کے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے بظاہر دیکھا جائے تو. سارے لوگ جمع ہو گئے، 44-45 ٹیمپریچر تھا اور فیل لائک 52. آپ تصور نہیں کر سکتے مکے کی گرمی کا. جو لوگ نہیں گئے وہ یقیناً، کراچی اور مکے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کراچی میں سی بریز کی وجہ سے جتنا بھی گرمی ہو بہرحال ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، 44-45 ٹیمپریچر عرفات کا میدان، اور جبل رحمت دیکھا تھا آپ نے یا نہیں؟ اگر دیکھا تھا تو آپ کو عشق اور محبت سمجھ میں آئے گی کہ یہ دیوانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، کس طرح جبل رحمت 100,000 سے زیادہ لوگ تھے بدائر جو جبل رحمت پر جمع تھے جب آسمان سے آگ برس رہی تھی. میں نے الحمدللہ جب حج کیا تھا، یہ ستمبر کی بات ہے، 46-47 ٹیمپریچر تھا. جسم کا جو حصہ ایکسپوز ہوتا ہے نا سورج کے سامنے، وہاں ایسا لگتا ہے جیسے آگ برس رہی ہے بلا موالگہ. اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد حجاج کرام کی جبل رحمت میں موجود ہے. کہیں سے عقل سے ثابت کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ تو یہ عقل کوئی اور ہی شے ہے، یہ کرائے کا وکیل ہے. دین عقل کا نام نہیں ہے، دین عشق کا نام ہے نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اسی طرح اور بہت سارے مناسک، یہ رمی کر رہے ہیں. رمی کیا کر رہے ہیں؟ ایک جا کر پتھر مار رہے ہیں، جا کر ایک بدائر ایک پلا رہے ہیں، یہ ایک دیوار سے پتھر مار رہے ہیں. اب عقل کیا بتا رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بتایا جائے کہ عقل کا نام نہیں ہے، یہ نام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا. رمی کرتے وقت اگر فلسفی پوری پتا ہو کہ یہ رمی ہے کیا، بنیادی طور پر شیطان سے اعلان بغاوت، شیطان سے اعلان نفرت، اور نفرت کے اظہار کے طور پر علامتی ہے یہ رمی کرنا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رمی کرنا علامت ہے اس بات کی کہ یہ شیطان ہے مردود، اس کے خلاف اب میں جہاد کروں گا ساری زندگی. جس کو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں پتا ہوتا، لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ جا کر وہاں پر بڑے بڑے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، جوتے مار رہے ہوتے ہیں، چھتری مار رہے ہوتے ہیں، پیپسی کی بوتل ہے تو وہ مارتے ہیں، اور بلا مبالغہ گالیاں تک بک رہے ہوتے ہیں. شیطان کو گالیاں بک رہے ہیں تو اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو اور مارو اور گالیاں بک. جس کو حکمت نہیں پتا، سنت نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں ہے، کیوں کا جواب اکثروں میں اس طرح میں نہیں معلوم ہوتا، وہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہ قربانی کے جانور بھی تو بنا رہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے. اب عقل مند لوگ، بڑے بڑے دانشور کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ اتنی اربوں کے روپے، پاکستان خربوں روپے کا مقروض ہے، لہذا اس قربانی کے لیے کرو کیا کہ اس کے بجائے اگر ان پیسوں کو پول اپ کر کے غریبوں مسکینوں کو کھلا دو. تو یہ عقل کا نام نہیں ہے، نام ہے محمد کا علیہ الصلوۃ والسلام، دین محمدی ہے. لہذا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ویسے ہی کرنا ہوگا، اسی حکمت کے ساتھ کرنا ہوگا. اب آئیے اتباع رسول کے حوالے سے چند عملی باتیں عرض کر لیتے ہیں. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 23 برس کی زندگی گزاری جس کو نبوی زندگی کہتے ہیں. نبوت کے اظہار سے لے کر آخری سانس تک کون سا ایسا کام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پوری امت کے نزدیک متفق علیہ ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، کون سا ایسا کام، ایسی سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں؟ بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسی سنتیں ہیں جس میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے. مثلا اب یہ مثلا مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. ہمارے ہاں بعض لوگوں کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا، اور بخاری کی حدیث میں رفع یدین ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ہر عمل یعنی رکوع میں جانے سے پہلے وغیرہ رفع یدین کرتے تھے. لیکن بعض فقہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک ایک مرتبہ رفع یدین ہے بس، بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تیمہ، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد رفع یدین نہیں ہے. ایک سے زیادہ رائے ہو گئیں، دو اسکول آف تھاٹ ہو گئے، ایک کے نزدیک رفع یدین ہے، ایک کے نزدیک نہیں ہے. ایک کے نزدیک آمین بالجہر، زور سے آمین کہا جائے، اور ایک دوسرے کے نزدیک آہستہ کہا جائے. دونوں کے نزدیک سنت ہے آمین کہنا، لیکن بعض کے نزدیک آہستہ کہا جائے، بعض کے نزدیک، دو رائے ہو گئیں. اسی طرح 8 تراوی پڑھنی ہے، 20 تراوی پڑھنی ہے، ایک سے زیادہ رائے ہیں. اور بھی کئی معاملات میں ہاتھ سینے پہ باندھنے یا ناف پہ باندھنے، اس میں بھی ایک سے زیادہ رائے ہیں. یہ ساری سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن ایک ایسی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کے اظہار سے لے کر آخری سانس تک جاری نہیں، وہ کیا ہے؟ اور وہی سنت، اصل سنت ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے دعوت توحید. دین کی دعوت دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی پیاری آیت کریمہ کوٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 108 سورہ یوسف. اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرمائیے، قل ہادھی سبیلی، فرمائیے یہ ہے میرا راستہ، میری سنت، میرا طریقہ.
ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، ومن اتبعنی، یہ حصہ اہم ترین ہے، اور جو میری اتباع کریں گے قیامت تک وہ بھی یہی کام کریں گے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک پاک ہے اور میں شرک کرنے والے میں سے نہیں. لہذا اتباع رسول کے بہت سارے عملی پہلو بھی ہیں. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر ایک خوبصورت داڑھی تھی. کئی روایات موجود ہیں، مستند روایات موجود ہیں. حضور نے فرمایا افلوا، داڑھی کو چھوڑ دو. داڑھی رکھنا سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور سمبولک ہے، علامت ہے محبت کی. چہرہ آپ کا اگر اس پہ خوبصورت داڑھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو آپ اور میں ریپرزنٹیٹو ہیں کس کے؟ کس کے؟ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اپنی نسبت کا ذرا جائزہ لیجئے گا. چہرے پر خوبصورت داڑھی والا شخص ریپرزنٹیٹو ہے، نمائندہ ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. اب صرف چہرے پہ داڑھی رکھنے سے نمائندگی اگر مل رہی ہے، تو جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہوں، جس کے اخلاق نبی کریم جیسے علیہ الصلوۃ والسلام، کردار اللہ کے نبی کی طرح ہو، معاملات، تو وہ کتنا بڑا نمائندہ ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بھی سنت ہے چہرے پر داڑھی ہو، سر ڈھپا ہوا ہو، سر کو ڈھانپنا مستقل سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ذرا توجہ دلا رہا ہوں نوجوانوں کو خاص طور پر، جب بھی مسجد میں آئیں کوشش کریں سنت کے مطابق ہمارا لباس ہو، کم از کم سر ڈھپا ہوا ہو. اور بہت عرصے تک ہندوستان پاکستان میں بغیر سر کے لوگ، بغیر سر کو ڈھانپے نہیں نکلتے تھے گھروں سے. یہ مستقل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر امامہ باندھنا تو اور سونے پر سہاگا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرح داڑھی بھی ہو، پھر یہ کہ امامہ باندھا جائے، یہ بھی بہت بڑی سنت ہے. پھر مسواک کرنا سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بے تحاشا فضائل بیان ہوئے. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو، اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم قرار دے دیتا. لیکن مشقت ہو سکتی ہے، اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہے، لیکن پسندیدہ قرار دیا. تو مسواک کرنا ہو، چہرے پہ داڑھی رکھنا ہو، لیکن غور کیجئے یہ سنت عادت ہے، اس پر عمل کر کے بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن وہ کام جو اس امت پر فرض کا درجہ رکھتا ہے، جو آخری خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ذمہ داری لگائی، ابھی بھی خطبہ ہوا، خطبے میں بنیادی چیزیں الحمدللہ بیان کی گئیں، نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، حج کا تذکرہ ہو رہا ہے، ساری باتیں پسندیدہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا اس میں امت کی ذمہ داری کیا لگا کے گئے؟ امتی کی ذمہ داری لگائی. اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے. اتباع کس کام میں کرنی ہے؟ دنیا میں عالیشان محل بنائے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کوئی بینک بیلنس چھوڑا اللہ کے نبی نے؟ کوئی سونا چاندی کے ڈھیر چھوڑ کر گئے ہوں؟ ایک ایسا فرض جو اللہ کے نبی نے کبھی ادا ہی نہیں کیا، کون سا فرض؟ اللہ کے نبی نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیونکہ ایک رات آپ نے اپنے گھر سونا چاندی رکھنا پسند نہیں کیا، تو پورا سال تو گزرنے کی بات ہی کچھ. یہ ہے سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے، اکثر و بیشتر دینداری دنیا کو اکثر و بیشتر صرف مقصد کے لیے، ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ساری زندگی دین کی دعوت و تبلیغ. اب آخری بات جو آج کی میں توجہ دلا رہا ہوں، واقعہ یہ کہ ہلا دینے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خطبہ پڑھیے گا، دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفیٹ، یو این او نے بھی چھاپا ہے اور بھی کہیں، بہترین دنیا کا بہترین خطبہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ ہے. اس میں ہر ہر بات بہت اہم ہے، لیکن آخری جو ذمہ داری لگا کے گئے وہ اہم ترین ہے. حضور نے سب سے پہلے تو سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں. سوال یہ کہ یہ سوال کیا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑا اہم سوال ہے. 1,25,000 کا مجمع ہے، ہیرا سے لے کر حجۃ الوداع تک 21-23 برس کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. سوال کیا کر رہے ہیں؟ الا هل بلغت، لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا. صحابہ کرام کا جواب بھی بڑا زبردست، والہانہ قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کتنا بڑا سائن آف ریلیف ملا ہوگا نبی کریم کو علیہ السلام. سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری ذمہ داری کیا تھی؟ دین کی دعوت، تبلیغ، اقامت کی جدوجہد، اس ذمہ داری کی، یہ ذمہ داری تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لگائی گئی. اور گواہی ہے، تاریخ کی گواہی ہے، دشمن بھی لکھتے ہیں کہ اتنی محنت مشقت کر کر اللہ کے نبی نے جو نظام نافذ کیا، نظام الحمدللہ وہ رہتی دنیا تک ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ نظام، نظام زندگی، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، فیملی سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، مورل سسٹم، وزڈم سسٹم، یہ پوری دنیا پر غالب ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور میرے نبی کا لایا ہوا دین پوری دنیا پر غالب نہ ہو، ممکن نہیں ہے. ہوگا کیسے؟ اہم سوال ہے. صرف خواہشات سے ہو جائے گا؟ دل میں خواہش رکھیں اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ چاہے تو ہو جائے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر حضور نے وہ ذمہ داری لگائی علیہ الصلوۃ والسلام، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. یعنی 125,000 مسلمانوں کی ذمہ داری لگا کر گئے، تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اچھا آپ اپنے آپ سے پوچھئے، تاریخ سے پوچھئے، کیا صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری ادا کی؟ آج 2 عرب سے زیادہ لوگ دنیا میں مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ کس کی محنت ہے؟ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا پیارا جملہ لکھا تھا، یہ 125,000 شمع رسالت کے پروانے وہ تھے جن میں سے اکثر و بیشتر اپنے گھر نہیں گئے. حج کے بعد تو جی چاہتا ہے نا جلدی سے گھر پہنچ جائیں، بیوی بچوں کے پاس جائیں. یہ وہ عظیم پروانے تھے کہ جو گھر نہیں گئے، کوئی جہاد پہ نکل گیا، کوئی تبلیغ پہ نکل گیا، ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے. اور آج انہی کی محنتوں، مشقتوں، قربانیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں الحمدللہ پیغام پہنچا بھی اور پہنچے گا. یہ ہے وہ سنت، یہ ہے اتباع رسول کا عملی میدان. آئیے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی فتنہ دجال سے بچنے کا علاج ہے. اپنے بچوں کو ویلاگر کو آئیڈیل بنانے سے روکیے. ہمارا بچہ ویلاگر، پیسے کمانے کے حوالے سے ڈالر کمانے لگے تو ہم بڑے آئیڈیل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے پیسے کما رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیجیے. پیسہ اصل شے نہیں ہے، دنیا پرستی اصل شے نہیں ہے، اصل شے آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت کی عظیم نعمتیں، جنت میں اللہ کی رضا ہے. یہ ہے وہ اس وقت بہت بڑا ٹاسک جو اس وقت نوجوانوں کے سامنے ہم نے رکھنا ہے. خطبات جمعہ کے ذریعے، سپیچز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تعلیمی نظام کے ذریعے، کیونکہ آج فتنہ دجال کی سب سے بڑی علامت مادہ پرستی، دنیا پرستی، یہ تعلیمی نظام کے ذریعے آ رہی ہے. یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور ہم ان تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تھوڑا سا پڑھ لکھ کیا گئے سمجھے بیوقوف ہیں ہمارے بزرگ. بہرحال فتنہ دجال اس وقت چاروں طرف، خاص طور پر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تعلیمی نظام اس کے ذریعے دنیا پرستی سکھا رہا ہے. آخر میں دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتباع رسول میں دعوت اور تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں دعوت کا کام قرآن کے ذریعے کرنے کی توفیق دے، یہاں تک کہ تمام عالم کے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح صحابہ کرام نے یہ محنت کی، صحابہ کرام نے جد و جہد کی اور دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، یہی فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.